کسی کی نمائندگی نہیں کرتے. السلام علیکم. پاکستان میں 7 رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان اور چین نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پن بجلی منصوبے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. 1 ارب 50 کروڑ ڈالر کے اس منصوبے سے 700 میگاواٹ بجلی حاصل ہوگی. پیر کو اس حوالے سے اسلام آباد میں ہونے والی دستخطوں کی ایک تقریب میں وزیراعظم عمران خان نے شرکت کی. یہ منصوبہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک منصوبوں کا حصہ ہے. منصوبے کے تحت دریائے جہلم کے قریب بجلی گھر تعمیر کیا جائے گا، جس کے تکمیل سن 2026 میں متوقع ہے. اس منصوبے کا آغاز ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مشرقی لداخ میں چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی بھی پائی جاتی ہے. بھارت میں بعض حلقے بھارتی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چین کے ساتھ تجارتی تعلقات کو محدود کیا جائے اور بھارت میں چینی سرمایہ کاری کا بھی اثر نو جائزہ لیا جائے. ایسے میں پاکستان میں بعض حلقوں کا یہ موقف ہے کہ پاکستان کو اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر مزید معاشی فوائد حاصل کرنے چاہئیں. ادھر بھارت اور چین کے درمیان مشرق لداخ کی گلوان وادی میں متنازع علاقوں سے دونوں ملکوں کے فوجیوں کی واپسی کا عمل جاری ہے. ذرائع کے مطابق چینی اور بھارتی فوجی گلوان وادی میں پیٹرولنگ پوائنٹ 14 سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اس مقام پر 15 جون کو دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان پرتشدد ٹکراؤ ہوا تھا، جس میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے. ایل اے سی سے واپسی کا یہ عمل دونوں ملکوں میں کور کمانڈرز کے سطح پر ہونے والی بات چیت میں طے پانے والے معاہدے کا ابتدائی قدم ہے. تاہم تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگرچہ دونوں ملکوں میں پیچھے ہٹنے اور کشیدگی میں کمی پر اتفاق ہوا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ معاملہ مکمل طور پر ختم ہونے میں کافی وقت لگے گا. افغانستان کی وزارت خارجہ کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ چین اور پاکستان نے قیدیوں کی رہائی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ پرتشدد حملوں کی شدت کم کر کے انٹرا افغان امن بات چیت کے آغاز کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں. وزارت خارجہ کے ترجمان گرین ہیوٹ نے نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کی کامیابی کے لیے چین اور پاکستان کی حمایت اہم ہے. چین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان نائب وزرائے خارجہ کے سطح پر سہ فریقی ویڈیو کانفرنس آج منگل کے روز منعقد ہوئی. سیاسی تجزیہ کار نجیب اللہ آزاد کا کہنا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں علاقائی افہام و تفہیم اور تعاون پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے اس انداز کی کانفرنسیں اہمیت رکھتی ہیں. اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے پناہ گزین اور افغانستان، پاکستان اور ایران کے نمائندوں نے باہمی شراکت داری کی تجدید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے طویل بے وطنی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بین الاقوامی یکجہتی اور امداد کی ضرورت ہوگی. افغان پناہ گزینوں کا بحران 5ویں عشرے میں داخل ہو رہا ہے، اور اب بھی 27 لاکھ کے قریب افغان باشندے غیر ملکوں میں پناہ گزین ہیں، جبکہ 26 لاکھ کے قریب ملک کے اندر بے گھر ہیں. دریاسنا پچھلے سال سے بحیرہ روم کے راستے یورپ جانے والوں میں سب سے بڑی تعداد افغان پناہ گزینوں کی ہے. اس مسئلے پر ایک ورچوئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین فلپو گرینڈی نے کہا کہ پناہ گزینوں کی 70 سالہ تاریخ میں افغانستان کا ترک مکانی کا یہ سب سے طویل اور گنجلک بحران ہے. پاکستانی حکومت نے 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ پناہ گزینوں اور دیگر افراد کے رہنے سہنے کا انتظام کیا ہے، اور اب یہ پناہ گزین بینکوں میں اپنا کھاتا کھول سکتے ہیں اور مالی اداروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ہائی کمشنر گرینڈی نے کہا کہ ان کوششوں کی نہ صرف تعریف کرنی چاہیے بلکہ مدد بھی کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ان ملکوں پر دباؤ بڑھ گیا ہے، اس لیے ہمیں مزید مدد فراہم کرنا ہوگی. افغانستان کے تین اہم سرحدی گزرگاہوں کے کھولنے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت سرد مہری کا شکار ہے، جس کے کئی ایک وجوہات میں کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈرائیوروں اور ٹرانسپورٹرز کے لیے وضع کردہ قواعد و ضوابط اور قبائلی علاقوں کی خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد کئی ایک سرکاری اداروں کے مغربی سرحد تک رسائی سر فہرست ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ واشنگٹن سے، میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے، اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے خلاف درخواستیں غیر مؤثر، مذہبی نقطہ نظر سے ایک اسلامی ملک میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا مقام کیا ہے، بات کریں گے پروفیسر خورشید ندیم اور ڈاکٹر سہیل چیما سے۔ پاکستان میں چین اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ، سیاسی اور جغرافیائی اہمیت، عمر عباس جعفری کی ایلن برمن، افضل خان اور راشد نقوی سے گفتگو۔ پاکستان میں مونسون بارشیں، سیلابی ریلے اور بجلی کی بندشیں، نفیسہ اود بھائی کی ڈائریکٹر جنرل میٹ آفس ڈاکٹر محمد ریاض اور تھردیپ فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر سونو خنجرانی سے گفتگو، اور آخر میں بات کریں گے پاکستان میں ایک نیوز چینل کی بندش، مسئلہ ضوابط کی خلاف ورزی کا یا آزادی اظہار کا۔ ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر شہزادہ ذوالفقار اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری آصف علی بھٹی۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے معاملے کے اوپر، اور اس ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں اس مندر کی تعمیر کے خلاف، ان کو غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے ان کو نمٹا دیا ہے۔ عدالت کا کہنا یہ ہے کہ مندر کی فنڈنگ کا معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جا چکا ہے، جبکہ پلان نہ ہونے کی وجہ سے تعمیر بھی روک دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق نے مندر کی تعمیر کے خلاف ایک شہری چودھری تنویر، ان کی درخواست پر سماعت کی تھی، جس میں درخواست گزار نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ سید پور گاؤں میں پہلے سے مندر موجود ہے، حکومت اس کی تزئین و آرائش کر سکتی ہے۔ سامعین، جب سے یہ معاملہ حکومت کی طرف سے مندر تعمیر کرنے کا سامنے آیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک بڑی گھمبیر بحث ہوتی رہی ہے۔ جو اس کے حامی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک کا نام جو ہے وہ روشن ہوگا، دنیا پہ ایک اچھا تشخص جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ مذہبی آزادیاں، اسلام بھی اس کا سبق دیتا ہے، اور جو اس کے خلاف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مندر اسلام آباد میں، جس کا نام اسلام آباد ہے، وہاں پہ تعمیر نہیں ہونا چاہیے۔ مذہبی کہنا چاہیے کہ جو شدت پسندانہ نظریات ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، لیکن دوسری جانب یہ حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر مندر تعمیر ہونا بھی ہے تو کم از کم حکومت کے اخراجات سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سو اس کے اوپر ہم انالیسز لیتے ہیں سارے قضیے کا۔ پروفیسر خورشید ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ممتاز اسکالر ہیں، کالمسٹ ہیں، تجزیہ گار ہیں۔ ڈاکٹر سہیل چیما صاحب نے بھی جوائن کیا ہمارے پروگرامز میں، آپ اکثر ان کو سنتے ہیں، بائی پروفیشن میڈیکل ڈاکٹر، لیکن ان تمام سوشل ایشوز کے اوپر کھل کے لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ پروفیسر خورشید ندیم صاحب، آپ کیسے اس سارے ایشو کو اب تک جو آپ کے سامنے آیا ہے اس کو اسکین کریں گے، کیسے انالائز کریں گے؟ اچھی بات ہے، بری بات ہے ان حالات میں یہ انیشیٹو لینا، یہ پلان سامنے آنا اور پھر اس پہ جو بحث مباحثے ہوئے؟
ایک مسلم معاشرے میں کسی بھی معاملے کو، درپیش ایشو کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں۔ ایک آپ اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ آپ کا مذہب یا اس معاملے میں کوئی ایسے واضح ہدایت آپ کو دے رہا ہے کہ جس کی خلاف ورزی کسی فعل سے لازم آ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو سینسٹیولی دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں حساس ہوتے ہیں۔ دوسرا زاویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دنیاوی مقاصد، دنیاوی ضروریات اور دنیاوی مطالبات کی روشنی میں، حالات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت حالات کا تقاضا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس پہلو سے پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ میں جب دونوں زاویہ نظر سے معاملے کو دیکھتا ہوں، مجھے تو اس میں کوئی کسی طرح کی کباہت نہیں لگتی کہ اس طرح کا اگر مندر تعمیر ہوتا ہے تو نہ مذہب کی کوئی ایسی تعلیم ہے جو اسے روکتی ہے، اور نہ ہی ہمارے جو اجتماعی مفادات ہیں وہ ہمیں اس سے روکتے ہیں، بلکہ وہ تو اس سے پورے ہوتے ہیں، یعنی اس کے معاملے کی نوعیت دوسری ہے۔ इसलिए मैं तो समझता हूँ कि ये जो इस पे रद्द अमल है, जो लोग इस पे रद्द अमल दे रहे हैं और इसके बारे में एक मनफी राय रखते हैं, उनको जरूर इन दोनों पहलुओं से सोचना चाहिए कि अगर ये खुदा और रसूल के किसी हुक्म के खिलाफ है तो हमें बाप बताइए, कुरान मजीद की फला आयत से मना कर दी है, फला मौके पर इससे मना फरमाया, तो बिल्कुल ठीक बात है, एक मुसलमान के लिए चीज बड़ी आम है कि उसको नजरअंदाज ना करे। और दूसरी तरफ ये देखे कि क्या पाकिस्तान के मफादात इस बात के मुतकाजी हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई इबादत गाह बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, तो वो भी अगर कहीं नुकसान होता है तो वो भी पहलू सामने रखना चाहिए। तो अभी तक मेरे तालबिलवाना राय में इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आ सकी। रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो रवायात पेश की जाती हैं उसका ताल्लुक जज़ीरा नुमाए अरब के साथ है। वो रसूल सल्लम ने वहां के बारे में फरमाया है कि वहां चूंकि वो मरकज़े तौहीद है, वहां के बारे में आपको मालूम है कि जैसे कुरान मजीद की तस्वीर है कि वो अल्लाह का पहला घर है जो वहां बना, उसको मरकज़े तौहीद बनना है, तो वहां के बारे में एक वाज़े हुक्म है, लेकिन उसका इतलाक दीगर बिलाद इस्लामिया या बिलाद मुस्लिमीन पे नहीं किया जा सकता। ये हमारी उलमा की पुरानी राय है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई नए लोग बयान कर रहे हैं, कदीम से राय बयान होती रही है। और जो आखिरी बात मैं आपसे करूं, जो आप कह रहे हैं कि पैसे खर्च करना, सभी मामला ये है कि रियासत का अपने शहरियों के साथ एक मुआहदा होता है जिसको आप आईन कहते हैं, उस मुआहदे के तहत आपके तमाम शहरी जो है वो बराबर के शहरी है। अगर इससे गुरुद्वारा बन सकता है, अगर मस्जिद बन सकती है, कलीसा बन सकता है, तो कोई टेम्पल या मंदिर क्यों नहीं बन सकता। ये मैं इसकी भी कोई दलील जो है ना मजहब में तलाश कर पाया हूँ ना पाकिस्तानी मफाद के कॉन्टेक्स्ट में देख पाया हूँ।
सही, डॉक्टर सुहेल चीमा साहब, आपने भी इस मौजू पे लिखा है, आप इसको जरा दूसरे जाविये से बताइएगा। आप बैरून ममालिक में बिलखसूस अमरीका के अंदर जिस एरिया में आप रहते हैं, आप मुसलमान कम्यूनिटी की जो मजहबी आज़ादियाँ हैं उस रेफरेंस में आपका मुशाहिदा क्या है, और इस मंदिर इस्लामाबाद के अंदर तामीर करने की खबर आपके लिए क्या मानी रखती थी, कितनी खुशकुन थी, या उसके ऊपर जो रिएक्शन आया वो आपके लिए क्या तस्वीर बनाता है आपके सामने?
देखिए असद, जो रिएक्शन आया वो एक एज अ पाकिस्तानी या एज अ मुसलमान इट्स वेरी डिप्रेसिंग एंड इट्स वेरी एम्बेरसिंग। खास तौर पे हम वो लोग जो बैरून मुल्क रहते हैं, हम बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? अमरीका जहाँ पे हम सब रह रहे हैं पिछले 25 सालों से, यहाँ पर 2150 मस्जिद यानी कि 2150 mosques have been built in this country, अमेरिका के अंदर बनाई है, जो कि सिर्फ 3 million मुसलमान है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई कानून, कोई यहाँ का शहरी ने आज तक प्रोटेस्ट नहीं किया, ना यहाँ पे कोई मुजाहरा हुआ है, ना यहाँ पे कोई कोर्ट में स्टे ऑर्डर लेके गया कि मुसलमान इतनी मस्जिदें क्यों बना रहे हैं। या अच्छा, सबसे अहम बात जैसे कि आपने भी देखा कि अमरीका के अंदर ज्यादातर जो मस्जिदें बनी है वो रेजिडेंशियल नेबरहुड में बनी है, खुले मैदान में आपने मस्जिद बना दी। अब आप ये सोचें कि इसको आप इस तरह समझें कि अगर आप एक किसी कम्युनिटी में रह रहे हैं और आपके बराबर वाले घर को किसी हिंदू ने आके ले लिया और वहां पे अपना टेंपल बना दिया, तो हाउ वुड यू फील? जब यहाँ के लोग उस पे एतराज नहीं करते, उस पे बुरा नहीं मानते, तो हमें इस चीज पे किस बात का एतराज है कि हम वहां पे इस्लामाबाद की जो पाकिस्तान का एक कैपिटल सिटी है, वहां एक दूर दराज एक खुले इलाके में मंदिर बनाने कोई अगर एक कम्युनिटी जा रही है, हिंदू जो है वो ठीक है, वो एक नॉन मुस्लिम है, लेकिन है तो पाकिस्तानी, है तो हमारे भाई। और जब हमारा मुल्क बना था, कायदे आजम ने मुल्क बनाया था, उसने बाकायदा सबके लिए साफ वाजे अल्फाज में बोल दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ये मुल्क सबके लिए बराबर का मुल्क है। उसमें यहाँ पे किसी को ये नहीं बोला गया था कि फलां को जो है अव्वलियत हासिल है और सुपीरियरिटी हासिल है और बाकी लोग जो है इंफीरियर है। अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट 70 years ना तो हमने कायद के पैगाम को जहन में रखा, ना ही हमने उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है। वहां पे एक अजीब रिवायत पड़ गई है। अब खासतौर पर सोशल मीडिया के दौर में जो है, आप जैसा कि जिस बच्चे ने मंदिर की जो ईंटें गिराई, अपने आप को महमूद गजनबी की समझ रहा होगा, हीरो बन रहा होगा, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, वहां पे लोग आके अजाने दे रहे हैं, सजदे कर रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और हमें क्या पाकिस्तानी है, क्या है, क्या हम एक बाशऊर पढ़ी लिखी कौम है? ये इन सोशल मीडिया की वीडियो से बिल्कुल कतन ये जाहिर नहीं हो रहा कि हम बाशऊर और एक पढ़ी लिखी कौम है,
उसके अवामिल हैं। हमारा बुरा रास्त मामला रहता है भारत के साथ, तो हमारे यहाँ जो सोच डेवलप होती रही है वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में होती रही है। بھارت چونکہ ہندو اکثریتی ملک ہے تو ہم یہ پرسیو کرتے ہیں پاکستان میں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں جیسے کوئی ہندو ریاست ہے اور بالخصوص کہ بھارت میں بھی بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے سے مائنارٹیز کے بارے میں کوئی بہت اچھا ریکارڈ بھارت کا نہیں ہے, خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات رکھے گئے ہیں ایک عرصے سے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, کشمیر کا ایشو ہے اور پھر مسلمانوں کے بارے میں شہریت کے حقوق کے حوالے سے تو ایک پوری موومنٹ آپ جانتے ہیں ابھی کچھ مودی صاحب کے دور میں وہاں شروع ہوئی ہے. تو ایک ریئیکشن ہوتا ہے پاکستان میں ہمیشہ انڈیا کے کانٹیکس میں, اور انڈیا کو چونکہ ہم ہندو ریاست سمجھتے ہیں حالانکہ وہاں آپ جانتے ہیں کہ 20 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان بھی بستے ہیں, لیکن ہم اس کو ریئیکشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گردوارے پہ ریئیکشن نہیں ہوتا اور مندر پہ ہوتا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ علاقائی سیاست ہے. یعنی ہم چیزوں کو چونکہ انڈیا کے کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے متبادل یا ایک چونکہ ایک ان کے بدلہ لینے کی شکل یہ ہے کہ ہم یہاں ان کے ساتھ یہ سلوک کروا رکھیں. حالانکہ پاکستان کے ہندوؤں کا کوئی تعلق انڈین گورنمنٹ سے نہیں ہے, انڈیا کے گورنمنٹ کی اقدامات کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں, وہ تو پاکستان کے شہری ہیں جیسے میں ہوں یا باقی لوگ ہیں, ان کے خون پسینے کی کمائی وہ ٹیکس بھی یہاں دیتے ہیں. ہاں وہ ان کی زندگیاں, ان کی زندگی موت, ان کی سب مفادات پاکستان سے وابستہ ہیں. تو ان کو ہم نے کبھی پاکستان کے اس طرح سے شہری سمجھنے کی کوشش نہیں کی.
بالکل. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ اگر بھارت کے اندر ان دنوں میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہو تو انٹرنیشنل پریس نے اور پوری دنیا میں جو بھارت کا تشخص ہے اس پہ فرق پڑا ہے. سو کیا پاکستان بھی چاہتا ہے کہ اسی ریفرنس میں اس کی شناخت ہو؟ ڈاکٹر سہیل سیما صاحب یہ بتائیے گا, آخری اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, پھر یہی سوال پروفیسر خورشید ندیم صاحب سے بھی ہوگا. ڈاکٹر سیما صاحب آپ کے خیال میں اب بظاہر لگتا ہے کہ مندر میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی, گورنمنٹ بھی کمیٹیڈ ہے اور باقی مسائل بھی حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اگر یہ مندر بن جاتا ہے, ویسے تو آپ نے ہی ایک تعداد بھی لکھی ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں مندر تھے جب پارٹیشن ہوئی ہے, لیکن اب تو درجنوں میں رہ گئے ہوں گے. اب یہ مندر اسلام آباد میں حکومت کی معاونت سے اس کی سپرویژن میں بن جاتا ہے تو اس کے سیاسی علاقائی سیاست کے اعتبار سے اثرات, بھارت کے اندر ہندو کمیونٹی کی جو احساسات ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے اس پہ فرق, اور انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج, کیونکہ ویسے ایمنسٹی بھی اس معاملے کو دیکھ رہی تھی, ایمنسٹی انٹرنیشنل رائٹس کا دیگر ادارے, سو کیا فرق پڑے گا پاکستان کے لیے اس پہ؟
دیکھیں ایک ایسے موقع پہ جب ہمارا ملک ایک پچھلے پتہ نہیں 20-30 سال سے ایک ایکسٹریمسٹ ملک کے حیثیت سے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے اور اس کے لیے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے, اگر یہ مندر بن جاتا ہے تو پوری دنیا کو ایک بہت ہی اچھا پازیٹو اور ٹالرنس کا میسج جائے گا, پوری دنیا کو ہم بتائیں گے کہ دیکھیں بھائی یہ ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر ہم جو ہیں دوسرے مذاہب کی بھی اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں جتنی ہم اپنی کرتے ہیں. تو میرا خیال سے دیکھیں میں تو اس کو اس اینگل سے سوچ رہا ہوں کہ آپ کے پاکستان میں 3.5 ملین ماسک ہیں, اگر ایک مندر بن جائے گا تو اس سے نہ تو ہمارے عقیدے پہ کسی کو فرق پڑے گا نہ ہمارے مذہب پہ کسی کو فرق پڑے گا. لیکن میں پروفیسر صاحب کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ ہمیں جو ہے اگر گردوارے پہ اعتراض نہیں تو مندر پہ کیوں اعتراض ہے؟ اصل میں دیکھیں انٹرسٹنگ چیز اگر آپ یہ چیز نوٹ کریں تو ہمارا پاکستانیوں کا جو کلچر ہے وہ سکھوں سے قریب تو نہیں ہے نا, ہمارا جو کلچر ہے وہ ہندوؤں سے قریب ہے. آپ ہمارے ساری شادی کی رسومات دیکھ لیں, اس میں ہم کون سے کلچر کو فالو کرتے ہیں؟ کیا ہم سعودی عرب کے کلچر کو فالو کرتے ہیں؟ کیا ہم مصر کے کلچر کو فالو کرتے ہیں؟ کیا ہم ایران کے کلچر کو فالو کرتے ہیں؟ اس ساری کی ساری ہماری جو رسومات ہوتی ہیں شادی کی یا کلچرلی جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں جتنی بھی ہماری جو فیسٹیولز ہوتے ہیں موسٹلی دے آر اراؤنڈ دا ہندو کمیونٹی.
اور اسی طرح دیے جلانا ہمارے یہاں بھی مزاروں پہ دیے جلتے ہیں, بڑی بڑی گدی
چادریں چڑھائی جاتی ہیں مزاروں کے اوپر, منتیں مانگی جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو وی آر کلچرلی ویری مچ کلوزر ٹو دا ہندو کمیونٹی. تو ایک طرح سے ہمارا ہندوؤں کے ساتھ ایک لو اور ہیٹ کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو چکا ہے وچ از اے سائیکولوجیکل اور جو کہ ایک ڈس آرڈر ہے. ہمیں اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ بھائی ویئر آر what we doing wrong, where is the problem, us problem ko identify kare, usko samjhe aur usko phir jo na tahammul ke sath soche aur jab bhi aap jazbaat ko involve karenge kisi bhi apne action ke andar to wo cheeze kabhi bhi sahi nahi baithti, wo cheeze hamesha kharab hoti hain. Pakistani qaum ka hamesha masla yahi raha hai ki hum ek jazbaati qaum hai, hame jazbaat ko side mein rakhe aqal aur jo na apni logic se cheezon ko sochna aur samajhna chahiye.
Professor Khurshid Nadeem sahab ek to yani jo mazhabi rituals hain اس میں کامنیلٹیز اور یعنی ایک مشترکہ چیزیں ڈاکٹر سہیل سیما نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں, میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ کی بھی رائے آ جائے.
کو مذہب سے زیادہ ریجنل اور علاقائی سمجھتا ہوں. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں آپ کو جانتے ہیں کہ ہندوستان اپنی انڈین جو سب کانٹیننٹ ہے اپنے پس منظر میں ایک ملٹی کلچر ملٹی ریلیجس سوسائٹی رہی ہے ہمیشہ, اور اس میں ظاہر ہے کہ انفلوئنس کرتے رہے ہیں آپ ایک دوسرے کو. کچھ ریجنل ویلیوز, کچھ ریجنل کسٹمز, کچھ نارمز ڈیولپ ہوئے ہیں جس کے تحت وہ مسلمانوں میں بھی ہیں, ہندوؤں میں بھی ہیں, کامنالٹیز آپ کو ملے گی بہت ساری چیزوں میں. تو وہ ریجنل ہیں, اس کو مذہب
مندر بن جاتا ہے تو علاقائی سیاست جس کا حوالہ آپ نے پچھلے اس میں دیا اس پہ کیا فرق پڑے گا, انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج پہ کیا فرق پڑے گا؟
میرا خیال بہت زبردست پڑے گا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ایسا پچھلے 10 سال میں کہ پریشر انڈیا پہ پڑا ہے پاکستان کے مقابلے میں. یعنی پاکستان مینارٹیز کے کانٹیکس میں ہمیشہ ایک کٹہرے میں کھڑا ہوتا تھا, لیکن اب مودی صاحب کی مہربانی سے یہ ہوا ہے کہ انڈیا کٹہرے میں کھڑا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے خاص طور پر. اور وہاں جو مینارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے, کرسچن مینارٹی کے ساتھ, مسلم مینارٹی کے ساتھ, وہ ایک ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور جیسے آپ نے بہت سارے حوالے دیے, بالکل درست ہے کہ وہ ایک پریشر ہے انڈیا پہ کہ وہاں انسانی حقوق اور مذہبی جو اقلیتیں ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے. تو پاکستان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے یہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی امیج بلڈنگ میں اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور یہ بتائے کہ پاکستان انڈیا کے مقابلے میں کتنی مذہبی طور پر ایک روادار معاشرہ ہے, یہاں کیسے اپنی اقلیتوں کا خیال رکھنے ہیں, کیسے ان کی بنائی حقوق کا یہاں تحفظ ہوتا ہے.
اور اس کے لیے ایک باقاعدہ مارکیٹ کرتے ہیں لوگ اپنی اس طرح کے ملک اپنی ان چیزوں کو مارکیٹ کرتے ہیں.
جس کو حماقت ہوگی کہ اس کو ہم ضائع کریں گے اس طرح کے رد عمل کو دیکھ کر.
لیکن آپ کو تاریخ کے اندر بہت کم اس طرح کے موقع ملتے ہیں جہاں پر آپ نہ صرف اپنی بحیثیت قوم, اپنے ملک اور پوری ریجن کے اندر آپ جو ہے ایک ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں جو ہے ہم کتنے ٹالرنٹ اور کتنے ہم جو ہے نا سمجھدار لوگ ہیں, اور کس طرح بھائی چارے کے ساتھ اپنی جو ہے دوسری کمیونٹیز کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اگر مندر نہیں بنا تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی انفارچونیٹ اور ایک سیڈ انسیڈنٹ ہوگا.
بہت شکریہ ڈاکٹر سہیل جی. جی جی
اضافہ کر دو دو جملے آپ
جی پروفیسر صاحب
کر دو. دیکھیے ہمارے مذہب کی تعلیم بھی یہ ہے کہ برائی کو خیر سے رد کرو. اگر ہم نے برائی کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کی سب سے اچھی شکل ہے کہ اس برائی کے مقابلے میں خیر اور اچھائی کو فروغ دیں. اگر ہم بھارت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو خرابیاں اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو بہتر انسان, بہتر قوم کے طور پر پیش کریں. وہاں اگر مذہبی اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے, ہم بتائیں کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا, بلکہ ہم اپنی مذہبی اقلیتوں کے ساتھ زیادہ برادرانہ محبت کا, ایمپیتھی کا, سمپتھی کا رویہ رکھتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم بھی یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو کسی مسلم معاشرے میں غیر مسلم عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے گا, میں قیامت کے دن اس کا مقدمہ لے کے کھڑا ہو جاؤں گا. اب آپ کے پاس موقع ہے کہ اس چیزوں کو لوگوں کے سامنے لائیے کہ آپ کے پیغمبر نے کس طرح کی تعلیمات لوگوں کے لیے دی ہیں اور کیسے آپ برائی کا مقابلہ خیر اور اچھائی کے ساتھ کرنے کی پالیسی کو اپنا رہے ہیں.
بہت شکریہ پروفیسر خورشید ندیم صاحب, آپ نے جوائن کیا, ڈاکٹر سہیل چیمہ صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے, بے حد ممنون ہے آپ کے بھی. تھینک یو سو مچ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میں ہوں قمر عباس جعفری اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ایران اور چین کے درمیان ایک متوقع اسٹریٹجک معاہدے کی. اطلاعات کے مطابق ایران اور چین کے درمیان ایک 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ طے ہو رہا ہے. اس معاہدے کا مقصد کیا ہے, خطے کے لیے اس معاہدے کا کیا مطلب ہے, اور امریکہ اور یورپ کے نقطۂ نظر سے اس معاہدے کے کیا اثرات پڑیں گے؟ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تہران سے ڈاکٹر راشد نقوی جو کہ تہران یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور صحافی اور تجزیہ کار ہیں, امریکہ کی فارن پالیسی کونسل کے نائب صدر ایلان برمن اور برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان زہری کے رکن افضل خان. راشد دخوی صاحب, ایران اس معاہدے سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور ایران میں خود اس معاہدے کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟
کہ اس کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا نام دیا جا رہا ہے, اور خود وزیر خارجہ نے بھی جو اس کے لیے لفظ اور اصطلاحیں استعمال کی ہیں وہ بھی کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کی ہے. تو اس کو ایک جسے آپ کہتے ہیں نا اسٹریٹجک اصول و قواعد, اس کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایران جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور جس انداز سے مغرب اور امریکہ سے اس کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں, تو وہ یقیناً یورپ سے ایشیا کی طرف اپنا وزن ڈالنا چاہ رہا ہے، اس کی توجہ اس کی زیادہ اسی طرف پڑ رہی ہے. لیکن اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایران کے اندر بھی اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ پہ یا اس 25 سالہ جو دستاویز ہے اس پہ اختلافات سامنے آئے ہیں. کچھ سابقہ صدور نے اس پہ اعتراضات کیے ہیں، کچھ پارلیمنٹ کے اراکین کی طرف سے بھی تبصرے آ رہے ہیں، لیکن اوور آل حکومت تو ایک ہی پیج پہ ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے اور وزیر خارجہ بھی اور کہیں سے حکومت کے اندر سے کوئی ایسی مخالفت کی آواز سنائی نہیں دی. عمومی طور پہ میڈیا کے اندر جو عامی مخالف دھڑے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے ایران کے آئس لینڈ تھے یا جتنے جزائر انہوں نے آباد کیے، کیش کہے یا مثلا اسی طرح جو چابہار وغیرہ ہے، تو یہ انہوں نے فروخت کر دیے ہیں اور یہ ہو جائے گا 25 سال میں، اور چین ہم امریکی معاشرے سے نکل کے چین کے اس میں چلے جائیں گے، اور یہ بھی استعمار ہے اور یہ بھی سامراج ہے، صرف رنگ بدل جائے گا. تو یہ بہرحال اختلافات اور حمایتیں دونوں طرح سے ہو رہی ہیں، لیکن جو اسٹریٹجک ماہرین ہیں وہ اس کو خوشائند قرار دے رہے ہیں کہ ایران اگر مشرق کی طرف ایشیا کی طرف پلٹے گا تو مستقبل ایشیا کا ہے، اور جس انداز سے دنیا آئندہ مستقبل ایشیا کی طرف دیکھ رہی ہے، تو اس سے جتنا چائنا کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ اور تعلقات اسٹریٹجک نوعیت کے ہوں گے وہ مستقبل میں اتنا اس کا فائدہ ہوگا.
اچھا،
اور یوں بھی جو یہ سنگل روڈ والا جو ان کا سنگل بیلٹ
ون بیلٹ ون روڈ
جو بریج ون بیلٹ ون روڈ والا جو ان کا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ 5 ارب سے زیادہ لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں، تو ایران کو بھی اس میں ہونا چاہیے. ایک سنجیدہ رائے یہاں پہ تو ہے اس کے بارے میں.
اچھا، یہ بتائیے کہ اس کے کوئی فوجی امپلیکیشنز بھی ہوں گے، کوئی فوجی تعاون بھی ہوگا؟
دیکھیں، ابھی تو دو چیزوں پہ یہاں کا میڈیا جس کو زیادہ اٹھا رہا ہے، وہ ہے ٹریڈ کے مسئلے میں اور یہ جو کرنسی کے پرابلم ہے، بینکنگ اور یہ وہ چیزیں جو ڈالرز کی وجہ سے ایران کو مختلف جگہوں پہ مشکلات ہیں، ایک وہ ہے، اور ظاہر ہے چائنا کے ساتھ ٹریڈ بھی اس وقت بہت زیادہ ہے. پھر ایک تیسری چیز جو ہے وہ چابہار کی بھی ہے. چابہار اس وقت انڈیا کے ساتھ ایران کے بہت اچھے معاہدے ہوئے ہیں، پاکستان اس سے خوش نہیں ہے، اور گوادر کے ساتھ اس کی رقابت اور رائبل شپ کی باتیں چل رہی ہیں. لیکن اگر چائنا کے ساتھ جتنی قربت ہوگی تو یہ جو اختلافات جو علاقائی ان کے ہمسائیگی کے عنوان سے جو پاکستان اور گوادر کے عنوان سے ہیں وہ مینیمائز ہو جائیں گے.
چین کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہوگا، یہ اس میں کتنا وقت لگے گا، کب تک یہ فائنلائز ہو جائے گا، کچھ اس بارے میں اطلاعات ہیں؟
دیکھیں، ابھی تک اس کو تین بڑے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ میٹنگز ہو چکی ہیں. یہ جو آخری بار ہے جو جواد ظریف صاحب جو آخری وہ پورا ڈاکومنٹس لے کے گئے اور اس پہ فائنل ہو گیا، اور کیبنٹ کے اندر بھی تقریباً اس پہ اوکے ہو چکی ہیں باتیں. اب یہ ہے کہ اس کو بات تو یہاں تک کہہ بھی رہے ہیں کہ کچھ چیزیں تو شروع بھی ہو گئی ہیں، یعنی پریکٹیکل کام اس دوران ہی کہ وہ فائنل ہوتا، کچھ پروجیکٹس پہ کام شروع ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو اسٹریٹجک اس وقت جو علاقے ہی صورتحال جس انداز سے ہے، اگر اس طرح رہتی ہے تو یہ بہت جلدی اس پہ کام شروع کر دیں گے. لیکن ایک جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ ایک حلقہ اب بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں یورپ سے زیادہ فوائد ہیں، اگر ہم ان سے اپنے اسٹریٹجک تعلقات بنائیں تو وہ ماضی کی مثالیں دے کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم زیادہ فوائد اٹھا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس وقت جب ان کا ایٹمی معاہدے پہ یورپ نے اس انداز سے ساتھ نہیں دیا، اور ان کے بینکنگ کے اور امپورٹ ایکسپورٹ کے اور آئل ایکسپورٹ کے مسائل رہے ہیں، اور یورپ کو باقاعدہ یورپی یونین نے کوئی باقاعدہ کھل کے ان کو سپورٹ نہیں کیا، تو ان کی نظریں چائنا کی طرف ہیں.
بہت شکریہ راشد نقوی صاحب آپ کا. اور جب ایلان برمن سے میں نے یہ سوال کیا کہ امریکی نقطۂ نظر سے اس معاہدے کا کیا مطلب ہوگا، تو ان کا کہنا تھا
potentially enormously significant development both for Iran and for the United States. The Trump administration has spent a year and a half applying a growing array of economic and political pressures on Iran in an attempt to
ایلان برمن کہہ رہے تھے کہ ایران اور امریکہ دونوں کے لیے ایک انتہائی اہم واقعہ ہے۔ ٹرمپ حکومت نے 1.5 سال لگائے ہیں ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور بین الاقوامی سطح پر اس کو الگ تھلگ کرنے کے لیے، تاکہ وہ عالمی سطح پر درست رویہ اختیار کرے، اور اب یہ دباؤ کام کر رہا تھا، جیسا کہ ایران کی کرنسی کی تباہ حالی اور معیشت کی خرابی سے ظاہر ہے، اور ایران الگ تھلگ ہو کر رہ گیا تھا اور وہ عالمی سطح پر کسی پارٹنر کی تلاش میں تھا، اور ایسے میں چین ایک گیم چینجر کے طور پر سامنے آیا، اور اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو بیجنگ اور تہران کے تعلقات اور زیادہ گہرے ہو جائیں گے۔ اس کے سبب چین پر ایران کا انحصار بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور چین ایران کی سیکورٹی کا ضامن بن جائے گا۔ یوں چین ماضی کے مقابلے میں آئندہ امریکہ کے ساتھ براہ راست زیادہ مسابقت اور مقابلے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ ایلان برمن کا کہنا تھا کہ بھارت اور چین کے درمیان حالیہ کشیدگی کے حوالے سے یہ دہلی کے لیے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور زیادہ گہرا اور مضبوط کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ افضل خان صاحب، آپ برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کے رکن ہیں، یہ بتائیے کہ جو اس وقت چین کے حوالے سے یورپ اور امریکہ کے درمیان ایک فاصلہ نظر آتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور ایران اور چین کے درمیان جو متوقع ایک معاہدہ ہے، اسٹریٹجک معاہدہ 25 سالہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ خطے پر اور دنیا پر کس طرح اثر انداز ہوگا؟
جی، پہلے تو یورپین پوائنٹ آف ویو سے بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے ہیں تو نارمل جو ریلیشن شپ پاسٹ میں دیکھی جاتی تھی، کلوزنس دیکھا جاتا تھا، یہ کولڈ کی طرف جا رہا ہے، یہ ریلیشن شپ ایکچولی اسٹرینڈ ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نیٹو کے نقطۂ نظر سے بھی ان کی جو گفتگو تھی، یہاں کے ایٹیٹیوڈ تھا، پھر یہاں پہ جو ڈیل ہونے کے حوالے سے یورپی یونین کی طرف سے ٹریڈ وغیرہ کی وہ چیزیں ہیں، اور پھر برطانیہ بھی خود بریکسٹ وہاں سے ہو رہا ہے، تو اس پہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے ٹریڈ کے نقطۂ نظر سے کہاں تک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹینشن مختلف لیولز پہ بڑھ رہی ہے، ایک تو خود امریکہ کے نقطۂ نظر سے کہ وہ جو ٹریڈ چائنا کے حساب سے ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایکسیپٹ نہیں ہے، فیوریبل نہیں ہے امریکہ کے، پھر COVID-19 کے نقطۂ نظر سے بھی یہ بلیم گیم چیز چلتی رہتی ہے، چل رہی ہے، اور جو ایسٹرن سائڈ پہ چیزیں ہیں وہاں پہ ریپڈلی چینجز ہو رہی ہیں۔ ایک طرف امریکہ کی تھنکنگ ہے کہ وہ کس طرح کنٹینمنٹ چائنا کو کرے، اور دوسری طرف چائنا بھی اپنے مختلف ڈیولپمنٹ ریلیشن شپس کو کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان چائنا کی سی پیک کا نقطہ جو ہے وہ وہاں پہ ہے، چائنا انڈیا کی ٹینشن بھی بارڈر لکل لدک کے حوالے سے ہوئی ہے، اسی طرف ایران اور امریکہ کی پرانی اب تو ہو رہی ہے جو 79 سے اسلامک ریولوشن وہاں پہ آئی تھی، اس کے بعد سے جو ریلیشن شپ ہے سٹیبلائز نہیں کر سکے، دونوں طرف سے ڈیفینیٹلی ایشوز ہیں۔ تو یہ وہ مختلف ڈیولپمنٹ ہیں گلوبل لیول پہ جیو پولیٹیکل نقطۂ نظر سے جو کلیئرلی ڈیولپ ہو رہی ہیں۔
اچھا، اس
کی اسٹرین جو ہے وہ آپ یورپین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔
اچھا، تو یہ بتائیے، اب جو ایران کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ 25 سال کا جو معاہدہ ہو رہا ہے اسٹریٹجک ایگریمنٹ چائنا کے ساتھ، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ ول بی انڈیکیٹو آف اے چینج ان گلوبل سچویشن؟
ایران کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا نا، کہ بہت عرصے سے ایران کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ امریکہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر حربہ استعمال کیا گیا ہے وہاں پہ ان کے خلاف، اور وہ بھی بریک آؤٹ ہونا چاہتے ہیں یورپین نقطۂ نظر سے، جو اٹامک ایریاز پہ ساری بحث ہے اس کو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت ہی مشکل سے یہ ڈیل بنی تھی یورپ کی اور جس میں امریکہ بھی تھے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو بھی رد کیا ہوا ہے، اور اس پہ بھی ٹینشن ہے۔ تو آئی تھنک ایران تو اپنی جگہ پہ کوشش پوری کرے گا نا، اور چائنا کا اپنا مفاد ہے، ایک تو چائنا ایران قریب ہیں جغرافیکلی، اور دوسری جو چائنا کی اتنی بڑی اکنامک بیس ہے اور جو گرو بھی ہو رہی ہے، اور اس کو ڈیفینیٹلی آئل کی ضرورت ہوتی ہے اور رہے گی، تو یہ ساری چیزیں نا جو پلے ان کرتی ہیں، تو آئی تھنک اٹ ول بی اے ون ون فار چائنا اور ایران کی نظر سے۔ آئی ڈونٹ تھنک امریکہ اس پہ خوش ہوگا۔
اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو فوکس ہے وہ ایسٹ کے اوپر ہو رہا ہے؟
ابسولیٹلی، یہ چیز نظر آ رہی ہے نا کہ جو پاورز جو ڈیولپ ہو رہا ہے، جو فیوچر نظر آ رہا ہے آج نہیں تو 10-20 سال آگے، تو وہ ایسٹرن پاورز زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہے نا، تو آئی تھنک دیر از دیٹ شفٹ. کلیئرلی امیریکن انٹرسٹ لائز کہ جتنا اس کو سلو کیا جا سکے اتنی ان کی ڈومیننس زیادہ رہے گی، لیکن ہسٹری اس کے سامنے ہے کہ عروج اور زوال جو قوموں پہ ہوتا رہتا ہے ٹائم ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ہیز ہیڈ اے گڈ اننگ، تو نیچرلی کچھ چینجز تو ہوگی. تو اس وقت نظر یہی آ رہا ہے اکنامک لیول پہ پرٹیکولرلی چائناز پروگرس ہیوج ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی ڈیولپمنٹ چائنا کی طرف سے بھی ہو رہی ہے. ابھی بھی بہرحال بہت گیپ ہے ملٹری پرٹیکولرلی چائنا اور امریکہ کا.
بہت شکریہ افضل خان صاحب.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. اس وقت پاکستان میں مانسون سیزن کا آغاز ہو چکا ہے اور سندھ میں بارشیں شروع ہو گئی ہیں. سندھ کے رہواسیوں کا کہنا ہے کہ اس کے ریگستانی علاقوں کو بارش کی شدید ضرورت ہے، لیکن سندھ کے شہروں میں ابھی سے بارش سے اموات ہوئی ہیں اور بجلی کا بحران پیدا ہونے کا خطرہ ہے. پاکستان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ابھی وقت ہے کہ ملک میں تمام سرکاری محکمے اور عام لوگ اس سیزن کے لیے تیاری کر لیں. اس موضوع پر سنیے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل محمد ریاض اور سندھ میں ایک ماحولیاتی ادارہ تھرڈ دیپ فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر سونو خنگرانی کے ساتھ بات چیت. ہم محمد ریاض سے ابتدا کرتے ہیں. آپ بتائیے ریاض صاحب، جو آپ لوگوں نے سندھ کے لیے جولائی کی 3 سے بارشوں کا امکان بتایا تھا، تو پیر سے وہاں بارشیں شروع ہو گئیں، اس وقت وہاں کے لیے آپ لوگوں کی کیا پیشن گوئی ہے؟ کب تک بارشیں چلیں گی؟
یہ چونکہ ابھی جس طرح ہم نے پہلے ہی فورکاسٹ، جو جنوبی حصے ہیں اور ملک کے شمالی، ان میں معمول سے سلائٹلی زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے، تو فرسٹ ویک اب جولائی سے یہ خاص کر جو ناردرن پارٹ ہے جس میں راول پنڈی ڈویژن ہے، مری اور اپ ٹو سمے سے گجراوالا، لاہور، یہ وہ علاقے ہیں جس میں مانسون جب بھی اسٹارٹ ہوتا ہے تو یہ پہلا ان کا آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ونڈو کے طور پہ کام کر رہا ہے، یہیں پہ پہلے یہ ہیٹ کر جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد چونکہ امیڈیٹلی پھر یہاں سندھ ہے سی کے اوپر یہاں پہ ایک لو پریشر ایریا ڈیولپ ہوا اور اس کی موئسچر کافی کٹ اپ ہوئے نارتھ پارٹ پہ، اور یہاں پہ لوور سندھ میں کل بھی بارش ہوئی ہے اور کل تک مزید جو آئندہ 24 گھنٹے اس میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مزید بارش ہو سکے لوور سندھ کے اندر.
ڈاکٹر سونو، آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ سندھ میں کہاں کہاں بارشیں ہوئی ہیں، اور کیونکہ کہا جا رہا ہے یہ کبھی زور سے اور کبھی کم، لیکن اگلے 2 دن میرا خیال ہے کہ اس میں اہم ہیں، تو عمومی طور پہ کیا صورتحال ہے سندھ میں بارشوں کی؟
میرے خیال میں یہ جو جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ بارشیں ہوں گی اور اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی، وہ اس طرح تو نہیں ہوئی. یہ کافی فریگمنٹ ہو گئی ہے، جو کراچی ظاہر ہوئی ہے کوسٹل بیلٹ کے ساتھ جس آتے ہیں ٹھٹا بدی وغیرہ، کوسٹل جو ایریاز ہیں اس میں ہوئی ہے. تھرپارکر میں جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس حساب سے تو خیر نہیں آئی بارش، لیکن ایسی بارش نہیں ہے جس کو ہم تسلی بخش بارش کہیں اور جس کی وجہ سے جو تھر میں ضرورت ہوتی ہے اس حد تک ہو جائے.
یہی ریاض صاحب، اگر آپ بتائیں کہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سونو کہ اس وقت جتنی ایکسپیکٹڈ تھی، یعنی ظاہر ہے سندھ کو بہت زیادہ بارش کی ضرورت ہے، اس کے مطابق وہ نہیں ہو رہی ہے، جولائی کے مہینے میں کیا فورکاسٹ ہے سندھ کے لیے؟
ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے اور بیسکلی یہ جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ناردرن، جس میں پنجاب ہے، جس میں کشمیر اور ساتھ راولپنڈی ڈویژن، گجراوالا، لاہور، یہ ایک جس طرح ہم ایک بتاتے ہیں نا کہ کچھ انوائرمنٹل کنڈیشن ایسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کرنٹ کٹ اپ ہو جاتے ہیں، اور وہ یہی تھا کہ عربین سی کے اندر ایک لو پریشر ایریا ڈیولپ ہوا اور اس کی وجہ سے وہ جو ناردرن پارٹ پہ جانا تھا وہ کٹ اپ ہوا، وہ یہاں سے اس لو کی وجہ سے وہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی یہاں پہ سندھ پہ، اور اس میں دو تین جگہوں پہ کراچی کے اندر ایک دو تین جگہوں پہ مطلب 40 ملی میٹر، کہیں پہ 26 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی، اور جو دوسرا سین کا جو خاص کر بارڈر کے اوپر جو ایریا ہے جہاں پہ مٹی ہے، وہ کچھ ایسا ایک جگہ جہاں پہ تقریباً کوئی مطلب وہاں بھی 30 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے، ڈیفینیٹلی لفٹ اپ ہو جائے گا یہاں سے سسٹم، اور پھر آگے 9 جولائی کو یہ مطلب ناردرن پارٹس جو ہے کنٹری کا اس میں وہ ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی۔
جی ہاں ڈاکٹر سونو، سوال یہ ہے کہ اگر صرف 43 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، لیکن 43 ملی میٹر کے باوجود ہم نے سنا کہ کراچی میں 7 افراد ہلاک ہوئے بارشوں میں۔
دیکھیں یہ جو کراچی میں سب سے زیادہ جو بحران ہے یا پرابلم ہے وہ الیکٹریسٹی کا ہے، کہ الیکٹریسٹی والوں کا ایشو ہے، اور اس دفعہ بڑی لمبے عرصے کے لیے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے یا بارش میں، پچھلے سال کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو 42 کے قریب لوگوں کی اموات ہوئی تھی ان برساتوں کے درمیان۔ جہاں تک سرکار کا تعلق ہے، میونسپل کارپوریشن کا تعلق ہے، تیاری کا تعلق ہے، وہ میٹ آفس الرٹ جاری کرتی ہے تو تھوڑی سی ہل جل ہوتی ہے، اس سے آگے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، پچھلے سال بھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اس سال بھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ تب ہوتا ہے جب بارشیں پڑ جاتی ہیں، روڈ چوک ہو جاتے ہیں، فلڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر یہ سارے ایک ایمرجنسی کی حیثیت میں نکلتے ہیں۔
کیونکہ آپ ماحولیات کے ماہر ہیں، آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے کیا مثبت اثر بھی پڑا ہے سندھ کے لوگوں کے لیے؟
دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ کوسٹل ایریا جہاں پہ پانی کی بڑا شارٹیج تھی، اور پانی جو جھر کا یا نیچے جو گراؤنڈ کا پانی کھڑا ہو چکا تھا، وہاں پہ تو بہت ہی مثبت اس کا اثر پڑنا ہے ظاہر ہے۔ ایک میں یہاں پہ بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی جو تیاری ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی تھی، تو جو کیرال میں پانی اگر وہ ضرورت ہے چھوڑتے بھی ہیں تو بریچ ہو جاتے ہیں۔ پچھلے 2 ہفتے میں کئی سارے کینال کی بریچ ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوا ہے، تو پانی نہروں میں چھوڑا ہی نہیں گیا تھا، تو بارش کی وجہ سے یقیناً فائدہ ہوا ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی تھریٹ ہے کہ جہاں بارش ہوئی ہے وہاں پہ ٹڈی دل کا بھی حملہ ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے۔
ریاض صاحب آپ بتائیے، کیونکہ آپ فلڈ مینجمنٹ کو بھی دیکھا کرتے تھے، اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انتظامی طور پہ آپ لوگوں نے کیا احکامات دیے ہیں فلڈز کے خطرے سے بچنے کے لیے، کیا کچھ کرنا چاہیے؟
بیسکلی تو یہ مانسون سیزن مطلب یہ ایک ایسا سیزن ہے جس میں فلڈز کے چانسز مطلب رول آؤٹ نہیں کر سکتے، وہ دریاؤں والا جو فلڈ ہے یا جو اربن فلڈز ہے، تو یہ بالکل مطلب اس میں چانسز ہوتے رہتے ہیں اس قسم کی۔ تو اسی کی بیس کے اوپر آلریڈی جتنے بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اتھارٹیز ہے، جو پراونس کے بھی ہے اور نیشنل لیول پہ بھی ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے اور جو سرکاری لیول پہ جو آرگنائزیشنز ہے، ڈپارٹمنٹس ہے، جو میٹیگیشن مطلب کرتے ہیں، فلڈس کو مینیج کرتے ہیں اور فلڈ کنٹرول کرتے ہیں، جس میں اریگیشن ڈپارٹمنٹس ہے، سندھ کے بھی ہے اور پروونس باقی پروونسز کے بھی ہیں، تو ان سب کو یہ انفارمیشن آلریڈی ہمارے کمیونیکیٹ ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پبلک کے لیے بھی یہی ہے کہ ان دنوں میں خاص کر جو ریور بیڈس کے اوپر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو سندھ میں تو خیر اتنا زیادہ، کیونکہ اس سے ایڈوانس میں پتہ لگ جاتا ہے 3-4 دن بلکہ 10 دن پہلے سندھ میں چانسز بن جاتے کہ فلڈ آ رہے ہیں، لیکن خاص کر وہ علاقے جو دوسرے ایریاز میں جو بالکل کیچمنٹ کے نزدیک ہے، جیسے پنجاب میں یا کے پی میں، وہاں پہ کافی یا ہیڈ ٹورنٹس کو ہے، سلیمان کے جو ہیڈ ٹورنٹس ہیں، ان میں پبلک کے لیے یہی ہوتا ہے کہ یہ سیزن ہے، اس میں بالکل آپ لوگوں کو یہ 2-3 مہینے کسی وقت بھی بڑا ریلا آ سکتا ہے اور فلڈ کا جو ریور کا جو لیول ہے پانی کا وہ بڑھ سکتا ہے تو اس لیے وہ بڑے احتیاط کرنی چاہیے.
ہاں مانیٹر کرتے رہیں گے. اور بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے مفید معلومات دی. ہمارے ساتھ تھے میٹ آفس کے ڈائریکٹر جنرل محمد ریاض اور تھردیپ فاؤنڈیشن کے سی ای او ڈاکٹر سونو خنگرانی. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام جہارنگ. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان میں میڈیا اداروں کی آزادی کے ریفرنس میں. کچھ میڈیا چینل, خاص طور پہ ٹیلیویژن چینلز, ان کی بندش کے احکامات سامنے آئے ہیں جس کے اوپر صحافی کمیونٹی میں انریسٹ ہے. گزشتہ روز یہاں پہ واشنگٹن پوسٹ میں بھی ایک آرٹیکل شائع ہوا بینا سرور صاحبہ کا, انہوں نے بھی میر شکیل الرحمان صاحب جو کہ سب سے بڑا ایک میڈیا گروپ ہے پاکستان کا, ان کی گرفتاری کا معاملہ ہو اس کو سامنے رکھتے ہوئے تفصیلاً یہ بتایا ہے کہ کس طرح پاکستان کے اندر میڈیا فریڈم سے کویز ہو رہی ہے. لیکن اگر ان دونوں ایشوز کے اوپر حکومت کا ورژن لیا جائے یا ورژن کو سامنے رکھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں, اگر بات چینل 24 کی بندش کی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس چینل کا جو لائسنس ہے وہ خبروں کے لیے ہے ہی نہیں, یہ انٹرٹینمنٹ کا چینل ہے, جبکہ وہ نیوز چینل کے طور پہ اپنے آپ کو سامنے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو کافی عرصے سے نوٹسز جا رہے ہیں, انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا ہے. اور امیر صاحب کے معاملے میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیلیں تو ضرور آ رہی ہیں لیکن جو قضیہ, جو کیس ان کے اوپر اسٹیبلش ہو رہا ہے اس میں اپنی صفائی پیش نہیں کی جا رہی. لیکن دوسری طرف پاکستان کے اندر صحافیوں, پاکستان کے باہر صحافیوں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امیر صاحب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سامنا ہے اور ان کے اوپر جو کیسز ہیں, اگر وہ کیسز ہیں تو وہ چارجز فریم کیوں نہیں کیے گئے پراپرلی کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے, ان ایشوز کے بیک ڈراپ میں اوور آل میڈیا فریڈم پہ شہزادہ ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ ہیں, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے, اور آصف علی بھٹی جنرل سیکرٹری ہیں آر آئی یو جے کے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اور آصف علی بھٹی گزشتہ روز پیمرا کے سامنے احتجاج کو بھی لیڈ کر رہے تھے. تو دونوں سے بات کرتے ہیں کہ سچویشن یا اصل معاملہ اور اصل قضیہ ہے کیا. جرنلسٹ کی تکلیف سب کے سامنے, لیکن ادارے کس حد تک کہنا چاہیے کہ اپنی جو ان کے لیے ضابطہ کار طے کیا جا چکا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں. سو آصف علی بھٹی صاحب, آپ پہلے اس کو شروع کیجیے گا. چینل 24 کی بندش, جرنلسٹ کو کیا فرق پڑ رہا ہے, کس طرح سے وہ متاثر ہو رہے ہیں؟ پہلے جرنلسٹ کے مسائل پہ آتے ہیں, پھر ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر آتے ہیں کہ ادارے کیسے ان کو کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں.
پہلے تو بہت شکریہ اسد صاحب مجھے اس اپنے پروگرام میں شامل کرنے پر. بنیادی طور پہ اگر آپ اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں تو پاکستان کے اندر پچھلے 18 برس میں مشروم گروتھ ہوئی ہے. ٹی وی چینلز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ آن ایئر ہوئی ہے, اور اس کا جو ایک سول ادارہ ہے, میں یہ کہوں گا کہ ایک اتھارٹی پاکستان میں بنائی گئی, پاکستان میڈیا الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی. اس کا کام ہی یہی تھا کہ وہ پہلے ایویلویٹ کرے جو بھی صاحب لائسنس کے لیے, چاہے وہ نیوز چینل کے لیے یا انٹرٹینمنٹ یا انفوٹینمنٹ یا میوزک یا ہیلتھ یا واٹ ایور اسپورٹس چینل, کسی کام کے لیے بھی اگر وہ چینل اپلائی کرتے ہیں تو ان سے پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ ایگزیکٹلی وہ کس پرپز کے لیے لائسنس لینا چاہتے ہیں. اور میں نے چونکہ پیمرا کو بھی بہت ڈیل کیا ہے اور پچھلے جب سے یہ ادارہ بنا ہے تب سے میں اسے دیکھ بھی رہا ہوں, کلوزلی مانیٹر بھی کر رہا ہوں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک صاحب نے لائسنس لیا اور ان کو گرانٹ کیا گیا, ان سے پوچھا نہیں گیا کہ آپ کا سورس آف انکم نہیں ہے, یہ چلے ان کی ڈومین میں نہیں تھا, لیکن یہ پوچھنا ضروری تھا کہ وہ کس پرپز کے لیے لے رہے ہیں, کیا وہ اس پر نیوز چینل چلائیں گے, انٹرٹینمنٹ چلائیں گے, کیا ان کے پاس کوئی ایسا مواد موجود ہے کہ جو کہ وہ آن ایئر کریں گے, جو کہ پیمرا کے آرڈیننس میں موجود ہے, یہ لکھا ہوا موجود ہے. دیکھیں مختصر سی میں بات کروں گا کہ اگر یہ خیال آج پیمرا کو آیا ہے کہ وہ اچانک سے ایک چینل کو بند کر دے, تو ہمیں دیکھنا ہے لائز کے انٹرسٹ کو, ہمیں دیکھنا ہے ان لوگوں کو جو یونیورسٹی سے پڑھ کے اور ایک خواب لے کے میڈیا کا حصہ بنتے ہیں پاکستان سے. اب وہ ایک بڑی تعداد میں 1,000-1,500 امپلائے ہیں ایک ادارے کا, اور آج آپ اسے نوٹس کر کے یا نہ کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں, تو اصل میں قصور کس کا ہے؟ دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ مالکان بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے یہ نہیں بتایا پیمرا کو, اگر انہوں نے پوچھا تو انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ نیوز چینل ہم کیوں چلا رہے ہیں اگر آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کا لائسنس ہے. لیکن کیا پیمرا یہ اتنی سی ذمہ داری پوری کرے گا کہ کیا نوٹس کرے گا صرف؟ نہیں. پاکستان کے اندر قوانین موجود ہیں.
میں اس سے پہلے کہ شہزادہ ذوالفقار صاحب کے پاس جاؤں, پھر آصف علی بٹی آپ سے بھی یہ سوال بنتا ہے, پیمرا یا حکومت اس کے خلاف تو احتجاج ہوتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن میڈیا مالکان کے خلاف کیوں نہیں ہوتا؟ اگر وہ اپنے پیرامیٹر سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں تو ان سے سوال جواب کیوں نہیں ہو پا رہا؟
آپ کے خیال میں کیا جو میڈیا میں کام کرنے والا ملازم ہے وہ اپنے ہی اونر کے خلاف یا اپنی ہی آرگنائزیشن کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے.
شہزادہ ذوالفقار صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ ایک طرف کہنا چاہیے کہ جو ڈسکرپشن موجود ہے, قواعد و ضوابط موجود ہیں, ان کے خلاف ورزی ہے. دوسری طرف آف کورس جرنلسٹ جو ہیں وہ براہ راست اس کا ہدف بنتے ہیں, اس کا نشانہ بنے ہیں, وہ تکلیف میں آئے ہیں ادارے کے بند ہونے سے.
دیکھیں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جنہوں نے چینل شروع کیا انٹرٹینمنٹ چینل جس کی فیس بہت کم ہے, اور پھر آپ اس کے بعد کرنٹ افیئر کا یا نیوز چینل آپ شروع کرتے ہیں اس کی فیس زیادہ ہے. آپ نے شروع کیا کر لیا, غلط کام آپ نے کیا, لیکن جو ادارے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے یا وہ ادارے ہیں یا گورنمنٹ ہے انہوں نے کبھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. اس لیے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, وہ ان کا راہ گلاب رہے تھے تو ٹھیک ہے. جب آپ نے دیکھا کہ نہیں تھوڑا سا راہ میرے خیال میں ان کو تھوڑا وہ کرٹیل کرنا چاہیے ان کو, یا کسی بات پر آپ ناراض ہو گئے یا ان کے کسی رول پہ, تو آپ نے کہا نہیں اچھا بھائی یہ بالکل اسی طرح ہے جب ایک ڈپٹی کمشنر کوئی جو ڈسٹرکٹ میں جرنلسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں اور روزانہ ان کے بڑے خوش ہوتے ہیں. جس دن انہوں نے کہہ دیا چوری چکاری ہو رہی ہے اور یہ لوگ جو ہے عوامی حلقے یہ کہہ رہے ہیں, اس دن کہا کہ اچھا تنخواہ اس کی بند کر دو, یہ تو سرکاری ملازم ہے, تو اس وقت اس کو یاد آتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل اس چیز کو, ہمارے پاس دو راستے ہیں کہ ہم آواز نہ اٹھائیں کہ نہیں بھائی انہوں نے غلط کام کیا اور وہ کریں, لیکن دوسری طرف ہمارے پاس دوسرا جو ہمارے پر ریسپانسبلٹی ہوتی ہے, بڑے پیمانے کے ورکر بے روزگار ہوتے ہیں, ان ورکرز کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا جب ٹی وی چینلز آ رہا ہوتا ہے دڑ دڑ ہائرنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہ بےچارے جا کر جو ہے دوسرے چھوٹے چینل سے جا کر کوئی اپنے بیٹر وہ کیا فیوچر کے لیے وہ جا کے وہ اپلائی کرتے ہیں ادھر وہ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ریسپانسبلٹی جو ٹریڈ یونین ہے ہمارے جو اس وقت جو ہمارے پر ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم تنقید کرتے ہیں. اب 24 چینل نے پچھلے دنوں کوئٹہ میں بیروچی اپنا بیرو پورا بند کر دیا, پشاور نے پورا بیرو بند کر دیا, ہمارے جو بلوچستان یونین آف جرنلسٹ جو خیبر یونین آف جرنلسٹ ان کی بہت ریزرویشن ہے, لیکن ان کے باوجود انہوں نے یہ کہہ لیں ایز اے پروٹیسٹ یہ پروٹیسٹ کیا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہا, لیکن پروٹیسٹ ان کے مالکان کو بتایا کہ ہم پھر بھی آپ کے ساتھ پروٹیسٹ میں آپ کے ساتھ یہ کھڑے ہیں, کیونکہ باوجود اس کے کہ آپ نے ہمارے 24 لوگ 26 لوگ 30 لوگوں کو آپ نے نکال دیا, بیرو بند کر دیا, آپ نے کوئی اہمیت ہی نہیں اس کو دی. پہلے آپ نے کیوں اسٹارٹ کیا تھا, آپ نے لوگوں کو بے روزگار کیا, یہ اپنی جگہ بالکل ہے, لیکن ہمارے پر ریسپانسبلٹی پھر آ جاتی ہے کیونکہ
اس میں شہزادہ صاحب ایک دو باتیں میں ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا ہے جس کی بنیاد ہی درست نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ہمیشہ ولنریبل ہوگا, کسی بھی وقت بند بھی ہو سکتا ہے, یا پھر اس کو کسی نہ کسی طاقت کے ہمیشہ نرغے میں رہنا ہے, وہ اس کی بلیک میلنگ میں رہنا ہے. سو اس میں تو جرنلسٹ کی فریڈم اور اس کا روزگار دونوں ہمیشہ ہر وقت داؤ پہ ہی لگے رہیں گے.
ویری ٹرو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اوور آل کیا ملک کی صورتحال دیکھ لیں, نام لیے بغیر بڑے سے بڑا ادارہ کیا وہ کمپرومائز پر نہیں آیا, کیا بڑے سے بڑا اس کو مجبور نہیں کیا گیا وہ کمپرومائز کرے, کیا آج ٹی وی یہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ٹی وی چینل کے بڑے بڑے ٹی وی چینل کے بڑے بڑے نام وہ اپنے جو ٹی وی چینل پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں اینکر پرسن, اور اس کے بعد جا کے اپنے ویب ٹی وی پر جو ہے وہی اپنا وہ باہر نکالتے ہیں, جو تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں جو تھوڑا بہت بےچارا کوشش کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی آواز اپنی ضمیر کی آواز, تو اس کے ساتھ وہی اشر ہوتا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں.
کیونکہ گورنمنٹ کا یہاں پہ نمائندہ نہیں ہے, میں صرف پرائم منسٹر عمران خان ان کے اسٹیٹمنٹ کو جو انہوں نے یہاں پہ واشنگٹن میں بھی باقی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی اور گائے گئے جب میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اور یہی میڈیا فریڈم کا سوال ان سے کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی آزادی پاکستان کے اندر ہے اتنی کہیں پہ بھی نہیں ہے, اور لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بول رہے ہیں, لوگ وی لاگنگ بھی کر رہے ہیں اور چینلز کے اوپر بھی ایسا کچھ بولا جاتا ہے جو ان کے بقول بیرون ممالک میں خاص طور پہ جن ممالک میں میڈیا ریگولیشن ہیں جہاں پہ قوانین ہیں اور جہاں پہ ڈیفیمیشن لاز ہیں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, یہ ان کا ورژن ہے. آصف علی بٹی صاحب اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف, کرنا کیا ہوگا؟ آزادی, میڈیا کی آزادی لیکن ذمہ داری کے پیکیج کے ساتھ, اور دوسرا اسی طرح
درست بات ہے کہ یہ جو میڈیا ریگولیشن ہے یہ حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت نے ایک ادارہ بنا دیا ہے جس کا نام میں نے پہلے بھی دیا کہ پیمرا ہے, اور اس کے قواعد و ضوابط موجود ہیں. پاکستان میں آئین میں آزادی دی گئی ہے آرٹیکل 19 کے تحت. جب اس آزادی کا استعمال کیا جاتا ہے, کوئی ایک مثال خان صاحب اگر دینا پسند کریں کہ کس ایک خبر سے یا کسی ایک, جس طرح وہ کئی مطلب سٹوریز ہوتی ہیں جن کے حوالے سے وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ جس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی, تو اس کے حقائق کس نے بیان کرنے ہیں, اس خبر کی درستگی کس نے کرنی ہے, اس پہ اپنا ورژن کس نے دینا ہے. جب حکومتی ادارے اس پہ بات نہیں کریں گے, مجھے بتائیے واشنگٹن پوسٹ میں, نیو یارک ٹائمز میں, آپ کے اپنے ادارے میں یا سی این این پہ, بی بی سی پہ جب سٹوریز چھپتی ہیں, جب وہ سورسز سے چھپتی ہیں, جب وہ وہاں پہ عراق کے اندر جس طرح سے وہاں پہ فوج کا کردار رہا ہے اس پر کوشچنس آتے ہیں, جب افغانستان کے اندر جو ہے شکست کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, تو کیا اس سے کیا امریکہ کا کیا کردار خراب ہو جاتا ہے؟ کردار اس لیے خراب ہوتا ہے کہ امریکہ کی حکومت کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے. ریسپانسبلٹی حکومت نہیں, کہہ دو بند کی وہ جو ہے نا وہ لگا کے نئے نئے آرڈیننسز جاری کر کے یا نئے نئے قوانین لا کے اس کو ذمہ دار نہیں بنا سکتی ہے. یہ ذمہ داری جو ہے یہ جرنلسٹ نے خود پوری کرنی ہے. جرنلسٹ کو چاہیے کہ وہ ملکی ریاستی قوانین کے تحت جو ملک کے مروجہ قوانین ہیں ان کے اندر ان پیرامیٹر کو سمجھتے ہوئے خبر دیں.
شہزادہ ذوالفقار صاحب حل کی طرف آئیے.
دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جو ذمہ داری جرنلسٹ کی ہے, جرنلسٹ اپنی ذمہ داری آپ اس پہ اعتبار تو کریں, جرنلسٹ پہ اعتبار کریں, وہ اخبار میں اپنی خبر چھاپے, آپ اخبارات میڈیا پہ اعتبار کریں, آپ جرنلسٹ پہ اعتبار کریں, آپ پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں ان پہ اعتبار کریں. وہ اگر کوئی وہ وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس قوانین موجود ہیں, آپ ان پر پریس کونسل موجود ہے, پریس کونسل کی بے شمار اس وقت جو ہے آپ کے پاس درجنوں سینکڑوں آپ کے پاس شاید کیسز ہیں جو آپ نے جن کو جرمانہ کیا ہے, ان کو مجبور کیا ہے کہ آپ اپالوجی جو ہے وہ اس میں آفر کریں کہ آپ نے جو خبر چھاپی ہے آپ نے غلط چھاپی ہے, اس کی بنیاد نہیں ہے. اب یہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ یکسر بالکل ان کا منہ بند کر دیں. میں جو الیکٹرانک ٹی وی چینل جو آپ کے ٹی وی چینلز ہیں, الیکٹرانک میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا میں بھی اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے اس میں بھی کئی جرمانے پیمرا کرتا رہا ہے اور کیا ہے اس نے, لیکن اگر آپ بالکل ہی اٹھا کے یہ کہیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری, تو پھر وہ نہیں ہوگا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ حل یہی ہے کہ آپ ٹی وی چینلز, اخبارات, جرنلسٹ, ان سب پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے, آپ ان کو چھوڑ دیں کہ وہ اپنا کام کریں. وہ بالکل اپنے اس دائرے کو کراس کر رہا ہے, اپنے لمٹس کو کراس کر رہا ہے, دائرے سے نکل رہا ہے, اور ہم قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی بھی ہونی چاہیے. پی ایف یو جے کبھی ان کے ساتھ نہیں کھڑی رہے گی, لیکن اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے, لیکن اگر اس نے غلطی نہیں کی ہے, اگر آپ یہ سمجھے کہ یہ بات ہمارے خلاف ہے, تو پھر آپ اس کے ساتھ, تو پی ایف یو جے کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرے, وہ ان اداروں کو ڈیفینڈ کرے جن کے خلاف آپ کاروائی کر رہے ہیں. جس طرح 24 چینل کو یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا, لیکن شروع دن سے کر رہے تھے. اس وقت آپ کو کیوں وہ نہیں ہوا؟ کیونکہ اس وقت آپ کے وہ انٹرسٹ کو سرو کر رہے تھے. آج آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آیا کہ یار یہ تھوڑا سارا کوئی اپنے وہ جو ہے اس سے نکل رہا ہے, لہٰذا اس کو جو ہے وہ کر دیں. اچھا بھائی یہ بالکل اس طرح, تو میں یہ کہتا ہوں کہ حل یہ ہے کہ آپ ان کو, جرنلسٹ کو, آپ میڈیا کو چھوڑ دیں, ان کے خلاف کاروائی ضرور کریں. کوئی ادارہ سامنے نہیں آئے گا, کوئی جرنلسٹ, اس کی یونین سامنے نہیں آئے گی, لیکن اگر وہ غلط کام کر رہا ہو, ہم بالکل اتنی اخلاقیات ہم میں ہیں, اگر ہمارا بندہ غلط کرے گا ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے.
بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار
صاحب. مجھے جواب دینا تھا ایک اصل صاحب, کہ ابھی آپ دیکھیں یہ جو ہم بات بار بار کر رہے ہیں اس کا سولوشن, آپ دیکھیے کہ ایک ادارے کے ایڈیٹر ان چیف کو پچھلے 114 دن سے آپ نے قید میں رکھا ہوا ہے. مجھے بتائیے کہ وہ کیس, صرف یہ میں صرف ضمناً یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. 114 دن کے بعد اس کو جھکانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکومتی اداروں کے حوالے سے یا ان کے حوالے سے کوئی بھی کرپشن کی سٹوری یا کوئی بھی کوشچن نہ اٹھا سکے, عوامی رائے نہ دے سکے. مجھے بتائیے کہ آپ ایک ادارے کو اس طرح سرنڈر کرانے کی کوشش کریں گے, پورے گروپ کے لوگوں کو اس طرح سرنڈر کرانے کی کوشش کریں گے, تو میرے پاس یا ایک جرنلسٹ کے پاس کیا آپشن ہے, ایک ادارے کے پاس کیا آپشن ہے, وہ کیا کرے گا؟
جب آپ
اسے اس میں درست بالکل, اور یہ تو انٹرنیشنلی بھی عام امریکہ میں بیٹھ کے بھی سارے جرنلسٹ یہ کہتے ہیں, اگر میر صاحب کا حوالہ آپ دے رہے ہیں بھائی اگر ان کے خلاف ایلیگیشن ہیں تو وہ فائل کریں اور اس مقدمے کو اوپن فائل کریں گے, آپ بلا وجہ بالکل حراست میں نہیں رکھ سکتے چارجز فریم کیے بغیر,
اس کا جرم بنتا ہے سزا دیں, سزا دیں جیل میں ڈالیں, لیکن آپ بغیر اور سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان کے قوانین میں کہ کوئی بھی شخص جو کہ متاثرہ فریق نہیں ہے اس کی درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا, اگر کیا جائے گا تو پہلے جسٹیفائی کرنا پڑے گا درخواست گزار کو کہ وہ افیکٹڈ پارٹی ہے.
بہت شکریہ آصف علی بٹی صاحب, آپ ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری آر آئی یو جے, شہزادہ ذوالفقار صاحب پریزیڈنٹ پی ایف یو جے, آپ نے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ.
Thank you.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اسد حسن کو اجازت دیجیے.